بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. میری جانب سے تمام عازمین حج اور تمام وہ احباب جو حج کا قصد کیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ارادہ کامل کر لیا ہے اور تمام ظاہری اسباب اور ذرائع اور وسائل ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے آسان کر دیا اور عنقریب وہ رخت سفر باندھ کر حرمین شریفین کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں. میں ان تمام حجاج کرام کو اور جتنے لوگ اس وقت گجرات سورت کے سرزمین پر اور بالخصوص ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں ان کو میں سلام عقیدت اور مبارکباد اس مبارک سفر پر پیش کرتا ہوں. یقیناً پروگرام آپ کا کافی دیر سے جاری ہوگا اور آپ نے حج کے ضروری مسائل اور ضروری معاملات کے حوالے سے قدر والے اور ثقہ اور مضبوط علماء سے ان شرعی مسائل سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کی ہوگی. مجھے دوستوں نے گفتگو کرنے کے لیے کہا کہ جناب حاضری مدینہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. یقیناً مومن کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے اور ایک کلمہ گوہ مسلمان کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے درخشاں اور روشن بلکہ اس کی قسمت کی معراج ہے کہ وہ جب اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو یہ درجہ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی زیست اپنی زندگی کو پاتے ہوئے اپنے ہوش و شعور کے ساتھ اس عالم دنیا میں اپنے وجود کو باقی پاتے ہوئے اسے اللہ رب العالمین یہ شرف اور یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ میں اس کو حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے. اس مبارک شہر میں اسے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور اس کی زندگی اور اس کی قسمت کی یہ معراج ہے جہاں پر اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیفہ اعظم، اللہ کے نائب مطلق، میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر شریف کے 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گزارا. وہ متبرک سرزمین اور وہ مبارک سرزمین جسے اللہ رب العالمین نے وہ حرمت اور وہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ روئے زمین میں کوئی خطہ اس کی عظمت اور اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مبارکہ سے متعلق بے شمار خود فضائل اور بے شمار خود حقیقتیں اور اس کی عظمتوں کو ذکر کیا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا سیرت کا خاکہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. وہ کچھ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا حکم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جس کا نام پہلے یثرب تھا وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یثرب کی طرف روانہ ہو چکے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفیق خاص، اپنے یار غار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی رفاقت میں سرکار روانہ ہوئے. اس گفتگو کو اگر آپ اس پاکیزہ اور مبارک تصور کے اندر سوچیں گے تو آپ کو روحانیت اور عقیدت کا ایک بہت بڑا جذبہ نصیب ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے روانگی اختیار کی اور چند دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے قریب, جو آج تو مکہ کے اندر شمار ہے, مکہ کے قریب ایک بڑی خوبصورت وادی اور بالخصوص وہ جبل جسے غار ثور کہا جاتا ہے, جبل ثور کہا جاتا ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 2 یا 3 شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر گزاری, اور تقریباً یہ 12 دن کا سفر تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے کو اور اس پورے سفر کو عبور فرمایا اور طے فرمایا. 12 دن کے سفر کے بعد قدرت کا کرنا دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں جلوگر ہوئے تو پیر کا دن تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ پیر کا دن تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی تو وہ پیر کا دن تھا, اور آج جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یثرب, جس کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر, آفتوں کا گھر, آج اس زمین پر قدم رنجا فرما کر اسے قیامت تک کے لیے تابہ طیبہ اور اسے مشرفہ اور اسے مدینہ بنا رہے ہیں, منورہ بنا رہے ہیں, تو آج وہ مقدس دن جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدوم میمونت اور آپ کے قدم مبارک جب اس خاک پر لگتے ہیں تو وہ یثرب کی سرزمین مدینہ بن جاتی ہے, رشک جبریل بن جاتی ہے, تو آج کا دن بھی یوم الاثنین یعنی پیر کا دن تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس سرزمین کو آپ نے یثرب کی سرزمین کو مدینہ بنایا. جب سے حضور نے قدم رکھا یثرب کی سرزمین مدینہ بن گئی. اب مدینہ کی سرزمین کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے, علماء نے اسے بڑی شدت کے ساتھ روکا اور منع کیا. اس وقت وہ زمین میں وہ سب سے پاکیزہ شہر ہے جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوگر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو شدید بخار لاحق ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے مدینہ کی سختی اور تکلیف کو برداشت کیا اس کے لیے میری شفاعت ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین نے مدینہ کی سرزمین سے ہر قسم کی شقاوت اور ہر قسم کی نحوست کو دور کر دیا ہے. سرکار پیر کے دن 12 دن کا سفر عبور کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی اس قدر نہ تھی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے قیام قبا کی سرزمین پر ہوتا ہے جو آج مدینہ منورہ کی اس مقدس وسعت کو اپنے مدینہ منورہ کی اس وسعت نے مسجد قبا اور اس علاقے اور خطہ وادی کو وادی قبا کو اپنے دامن کرم میں لیا ہوا ہے. مسجد قبا کے قریب یعنی ابھی تک مسجد کی ابتدا نہیں ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکھے اور تقریباً چند دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر گزارا, اور وہاں پر اس مقدس مسجد کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی جسے قرآن مجید نے جس کی بنیاد کو تقوی کی بنیاد قرار دیا. آپ انشاءاللہ مدینہ منورہ جائیں گے اللہ رب العالمین کے فضل سے, اس مسجد شریف کی بھی آپ زیارت کریں گے جسے مسجد قبا کہتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد شریف کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ میری مسجد یعنی مسجد قبا جو ہے اس میں اگر کوئی آئے اور 2 رکعت نفل ادا کرے تو اللہ رب العالمین اسے کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. صحیح بخاری شریف کتاب الحج کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس مسجد شریف سے اور اس وادی سے یعنی وادی قبا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر محبت اور یہ وادی اور یہ علاقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر پسند تھا کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے دن یعنی جس کو ہم انگریزی میں سٹرڈے کہتے ہیں, اردو میں ہفتہ کہتے ہیں, اور ہندی زبان میں آپ سنیچر کہتے ہیں, اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے یعنی اس وقت مدینہ کی آبادی الگ تھی اور قبا کی آبادی الگ تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ہر ہفتے کے دن ہر سنیچر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی سرزمین پر تشریف لے جایا کرتے تھے, اور مسجد قبا کبھی آپ پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے, حالانکہ اس وقت بھی مسافت بڑی لمبی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے اس قدر محبت تھی کہ سرکار اپنے اس شہر میں پیدل بھی سفر فرمایا کرتے تھے اور سواری کے ساتھ بھی سفر فرمایا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں سواری کے ساتھ بھی تشریف لے جاتے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سنیچر کے دن پیدل بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ مسجد شریف مسجد قبا یہاں پر موجود ہے وادی قبا کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن وہاں پر گزارا, اور چند دن گزارنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا کی سرزمین سے پھر دوبارہ روانہ ہوئے, اور آج جو مدینہ منورہ کے اندر ایک جگہ ہے جسے جو مسجد ہے مسجد جمعہ جسے کہا جاتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی سے ہوتے ہوئے جب آپ جس جو اس دور میں مدینہ منورہ کہلایا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں اور اس علاقے میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. تاریخ یہ بتاتی ہے, سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا نہ تھا بلکہ 1000 قبل یمن کے ایک بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی اس بات کو محسوس کیا اور مختلف بشارات جو متواتر تواتر کے ساتھ کثرت کے ساتھ پوری عرب کے اندر مشہور تھی کہ نبی خاتم النبیین نبی آخری زمان تشریف لانے والے ہیں, تو یمن کے اس بادشاہ نے باقاعدہ اور باضابطہ اس علاقے میں علماء کی آبادی کو آباد کیا تھا. اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کا انتخاب فرمایا تو وہ گھر دراصل اس بادشاہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے پہلے سے 1000 سال قبل مختص کر دیا تھا. اس بادشاہ نے ایک مہینہ انتظار کیا, اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا اور اس نے اس علاقے کے اندر تقریباً 1000 کے قریب علماء اور صالحین کو چھوڑ کر وہ وہاں سے روانہ ہوا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی وہ آبادی دراصل اسی حوالے سے تھی. یثرب کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یثرب ایک گدلے پانی اور ایک تالاب نما پانی کے ایک گدلے پانی کے ایک مختصر سے تالاب کا نام تھا, اور وہاں سے گزرنے والے قافلے اپنے جانوروں کو وہاں پر پانی پلایا کرتے تھے. جب یہ بادشاہ بھی 1000 سال قبل وہاں سے گزرا تو وہاں کے علماء نے اس بات بشارت کو واضح کیا تھا کہ یہی وہ خطہ ہوگا کہ جہاں جو جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ بنے گی, اور وہاں پر اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری آرامگاہ بنائے گا اور اللہ کا محبوب وہاں جلوگر ہوگا. تو اس نسبت سے اس تالاب کے قریب کی اس وادی کو اس بادشاہ نے آباد کیا, اور یہی آبادی اصل میں مدینہ منورہ کے باشندگان قبیلہ اوس اور خدرج کی گویا کہ باعث بنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کی سرزمین پر آئے تو بے شمار قبیلے اور بے شمار لوگ آگے آ کر کھڑے ہوئے, اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ ہمارے قبیلے میں, آپ ہمارے گھر میں, آپ ہمارے محلے میں آئیے, اس لیے کہ آپ نے ہجرت فرمائی ہے اور مشرکین گویا کہ آپ کے در پہ ہیں, کہیں آپ کو بظاہر نقصان نہ پہنچائیں, تو یا رسول اللہ آپ ہمارے قبیلے میں, ہمارے خطے میں آئے, لیکن آپ اللہ کا کرنا دیکھیے اور آپ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی عظمت و شان دیکھیے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی جو تھی اس کی گردن کے اوپر اونٹنی کی مہار کو پھینک دیا, اس رسی کو پھینک دیا, اور تمام صحابہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے, اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ یہ تھا کہ وہ قافلہ در قافلہ حضور جب مکے میں موجود تھے تو حضور سے آ کر منا کی سرزمین پر ملاقات کرتے تھے, اور وہاں پر بیعت عقبہ, بیعت ثالث اور بیعت ثانی وہاں پر ہوئی ہے, اور تقریباً 70 کے قریب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منا کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے, جس میں سعد بن عبادہ جیسی عظیم شخصیات موجود تھی, اور انہوں نے یثرب میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور سرکار کی شخصیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و عظمت اور نبوت اور آپ کی رسالت کو بیان کیا, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا حلقہ حضور کی آمد سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے اندر تیار تھا. میں جہاں پر یثرب کا لفظ بولوں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں حضور کی آمد سے پہلے کی تاریخ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور جہاں میں مدینہ کا لفظ بولوں تو وہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں حضور کی آمد کے بعد کی صورتحال کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت گرامی, پھر ہوا یوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر قبیلہ اور ہر صحابی اس جستجو میں تھا کہ حضور ہمارے محلے کو شرف بخشیں اور ہماری زندگی گویا کہ بام عروج اور قسمت پر پہنچے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو اور رہتی دنیا تک اور بعد دنیا بھی, اختتام دنیا میں بھی یہ شرف ہماری قسمت اور تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ اللہ کا پیارا محبوب جب جلوگر ہوا مدینے میں تو وہ ہمارے محلے میں تشریف لائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ تمام صحابہ روک رہے تھے اور اپنے محلے میں دعوت دے رہے تھے بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی محبت اور اخلاص کو رد نہ فرمایا بلکہ تمام کی قلبی کیفیات پر مطلع ہوتے ہوئے اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب نے یہ کیا کہ جس اونٹنی پر حضور جلوگر تھے تو سرکار نے اس اونٹنی کی مہار و رسی کو اس کی گردن پر پھینک دیا, اور پھینکتے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا, خلو سبیلہا, میری اونٹنی کے راستے کو تم چھوڑ دو اور راستہ کشادہ کر دو, فإنها مامورۃ, اللہ نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے. تو یہ گویا کہ عظمت و شان دیکھیے اس جانور کی, یعنی اس اونٹنی کی, وہ ہزار علماء اور ہزار شرفاء پر برکت لے گئی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے تو کلام کرتا کرتا ہے، لیکن جس جانور سے بھی، جس جانور کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود سے نسبت ہو جائے، جس سواری کو نسبت ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی کلام کرتا ہے۔ تو آج قصوہ کی قسمت بھی دیکھیں کیسے بام عروج پر ہے کہ اللہ کا محبوب اس پر جلوگر ہے، تو اللہ براہ راست اس جانور سے بھی خطاب کرتا ہے کہ اس نے کہاں پر رکنا ہے۔ اور تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اونٹنی صفوں کو چیرتے ہوئے، محلہ در محلہ عبور کرتے ہوئے، عین اس جگہ پر جہاں کر بیٹھی جہاں پر ایک ہزار سال قبل اس بادشاہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمین اور اس مکان کا مختص کیا تھا، اور وہ خوشبختی کا لمحہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی قسمت میں آیا۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے یہ جگہ مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑی گویا کہ باعث عظمت اور باعث کرامت اور عزت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے ساتھ اس قدر محبت فرمائی اور اس کا اظہار فرمایا کہ جب حضور جہاد کے لیے کسی مسئلے کے لیے سرکار مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، تو جیسے ہی دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف آتے اور مدینہ کی حدود اور اس کی سرحدیں اور اس کی عمارتیں دور سے نظر آ رہی ہوتی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو بہت تیز کر لیا کرتے، اور اس بات کو ذکر کرتے تھے کہ یہ شہر مجھے بڑا محبوب ہے، اور میں جلدی چاہتا ہوں کہ بہت جلدی اور سرعت کے ساتھ میں مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ ایک دفعہ حضور گزر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے آپ نے احد کی وادی کے قریب اس پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا جسے جبل احد کہا جاتا ہے، جس کے دامن میں حضور سیدنا امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء آرام فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام کریم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہردل عزیز چچا، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وادی کے قریب سے جب حضور گزرے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ یہ ہے تو پہاڑ، یہ ہے تو جبل، لیکن یہ ایسا جبل ہے جو جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا جنت میں جائے گا، اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کی بھی زیارت انشاءاللہ وہاں پر کریں گے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھا کرتے تھے، جس سے حضور خود محبت کیا کرتے تھے، اور وہ جبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ وہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا تھا، تھا وہ پتھر لیکن حضور سے محبت کرتا تھا۔ تو یوں تو جہنم کا ایندھن اور جہنم کو جس سے بھڑکایا جاتا ہے وہ پتھروں سے بھڑکایا جاتا ہے، پتھر اس کا ایندھن بنتے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ جہنم کی آگ میں انڈھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ علیاذ باللہ بھڑکتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ جبل احد کی قسمت کو دیکھیے کہ ہے وہ پتھر، مکلف نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، اس میں حیات ایسی نہیں جس طرح کہ ہمارے اندر حیات ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے اسے شرف حاصل ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ پتھر کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت کتنی عظمت و شرف والی ہے کہ اگر وہ پتھر کی جانب منسوب ہو جائے تو وہ پتھر بھی جنتی ہو جاتا ہے، تو اگر مومن کے قلب و جگر کے اندر آقا کی محبت آ جائے تو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے، یہ بات بہت قابل غور ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جبل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام کس قدر کریم پیغام ہے، کس قدر نفیس پیغام ہے، کس قدر لطیف پیغام ہے، کس قدر پاکیزہ پیغام ہے، اور کس قدر حسین پیغام ہے کہ وہ پیغام ایسا ہے جو پتھر میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن و سنت کا مدعی ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مدعی ہو اور اس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور کی ہر وہ نسبت جس سے حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی محبت کا والہانہ اظہار ہوتا ہے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کو نہ سمجھ سکے اور حضور سے بغض رکھے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود پتھروں سے زیادہ گر گیا، اس لیے کہ حضور کی محبت تو اس قدر حسین، اس قدر پاکیزہ اور اس قدر مبارک تھی کہ وہ تو پتھر میں بھی گھر بنا دیتی ہے، لیکن وہ انسان کس قدر بدقسمت ہے کہ اس محبت کو اس نے اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیا۔ لیکن تمام حجاج کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس دل جمی کے ساتھ یہاں پر یقین آپ بیٹھے ہیں اور اللہ کے محبوب کے اس شہر کے بارے میں فضیلت سن رہے ہیں، تو میں یہ بشارت یقیناً آپ کو اس حدیث پاک کے ضمن میں ضرور سنا سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کے اندر شہر مدینہ کی عقیدت کو داخل فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ایک بات اور ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ, مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, مکے کی آبادی کے لیے. بڑی قابل توجہ بات ہے, یہ کسی مولوی کے ذکر کی ہوئی بات محض نہیں ہے, یہ کسی عام صوفی کی بات نہیں, یہ اللہ کے محبوب کے وہ جملے ہیں جو مدینہ منورہ کی عظمت و شان کو ذکر کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقابل نہیں فرمایا لیکن فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے جد اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سنگلاخ غیر زی زرع ایسی سرزمین کے جس میں سبزہ دور دور تک نہ تھا, جس میں حد نگاہ تک صحرا ہی صحرا تھا, نہ انسان تھا, نہ انسان کی ذات تھی, نہ سبزہ تھا, نہ انسان کی زندگی کے کوئی آثار دور دور تک نظر آتے تھے, تو یا اللہ اس زمین کو آباد کرنے کے لیے, اس صحرا کو گلشن بنانے کے لیے, اس صحرا کو بزم بنانے کے لیے, اس اجڑے ہوئے دیار کو عقیدت کا مرکز بنانے کے لیے میرے جد اعلی حضرت ابراہیم نے شہر مکہ کے لیے دعا کی تھی, تو یا اللہ تو نے شہر مکہ کو آباد کیا اور لوگوں کے دلوں کو کھینچ کر وہاں پر لے آیا اور ہر نعمتیں تو نے مکہ کے اس شہر کے اندر لا کر جمع کر دی. تو اللہ کے پیارے محبوب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ابراہیم کے کہنے پر علیہ الصلوۃ والسلام, میرے جد اعلی, جملہ پھر سن لیجئے, اللہ کے پیارے محبوب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر مکہ میں برکتیں اتاری تھی اور تو اپنے حبیب کے کہنے پر مکہ میں دگنا برکتیں, مدینے میں دگنا برکتیں اتار, تو نے ابراہیم کے کہنے پر مکے میں ایک برکت اتاری تھی, اپنے محبوب کے کہنے پر مدینے میں دو برکتیں اتار. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر مدینہ سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح ارشادات کتنے عظیم ہے. حضرت امام مالک سے جب کسی نے محبت میں پوچھا تھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, اس پر تو فاضل بریلوی بڑی پیاری بات کر گئے اور اعلی حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل, ارے مکہ ہی بڑا زاہد, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. اور اسی بات کو حضرت امام مالک ذکر کرتے ہیں اور حضرت امام مالک سے جب کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے, تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عاشق سیدنا امام مالک جو مدینہ منورہ کے اندر تبع تابعین میں سے ہے, مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف کے تقریباً 50 سال کا عرصہ آپ نے درس حدیث میں گزارا ہے, تو حضرت امام مالک ذکر کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مدینہ افضل ہے. پوچھا گیا کہ مدینہ آپ کے نزدیک کیوں افضل ہے مکے سے, تو آپ کئی جوابوں میں سے ایک جواب یہ فرماتے ہیں کہ مکے کے لیے ابراہیم خلیل نے دعا کی تھی اور مدینے کے لیے اللہ کے حبیب نے دعا کی ہے. تو فرما اس سے تم خود اندازہ لگاؤ, چاہے حضرت امام مالک ہوں چاہے حضرت امام احمد ہوں, بڑی توجہ طلب بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ہم کوئی تقابل نہیں کر رہے, نہ کسی چیز کو گھٹیا قرار دے رہے ہیں, معاذ اللہ, بس یوں سمجھ لیجئے جو قرآن نے ذکر کیا تھا. اب کیا مکہ افضل ہے اور کیا مدینہ افضل ہے, اس کے بارے میں قرآن نے قاعدہ پیش کر دیا تھا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, حبیب ہمیں اس شہر کی قسم ہے. کس شہر کی قسم ہے؟ فرمائے وانت حل بہذا البلد, جہاں پر آپ کا وجود لگتا ہے, جہاں کے آپ کے قدم میمونت سے وہ خاک زینت و شرف پاتی ہے, وہ زمین شرف پاتی ہے, تو محبوب وہ زمین افضل ہے. تو قرآن نے قاعدہ ذکر کر دیا کہ جہاں پر میرا محبوب جل بگر ہوگا وہ زمین یقیناً افضل ہوگی اور ہے. اسی پر حضرت امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے, جو قاضی شہاب الدین خفاجی نے ذکر کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں خود اس آیت کریمہ کی تشریح کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قد بلغ من فضیلتی کا عند اللہ تعالیٰ ان اقسم بتراب قدمیک وانت حل بهذا البلد. حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم خود حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قدر و منزلت اور آپ کا مقام اور آپ کی عزت خدا کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو اس مٹی کی بھی قسم اٹھائی, اس مٹی اس خاک کی بھی قسم اٹھائی جو آپ کے قدم پر لگتی ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وانت حل بهذا البلد, کہ محبوب ہمیں اس جگہ کی قسم ہے جہاں پر تو چلتا ہے, پھرتا ہے, رہتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن حضرت امام مالک ہوں یا حضرت امام احمد ہوں یا امام اعظم ہوں, امام اعظم حنیفہ مکہ مکرمہ کو ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے مدینہ منورہ سے. لیکن اس میں جو خلاصہ یہاں پر آ کر جمع ہو جاتا ہے میرے دوستو, وہ یہ ہے کہ ایک تو مکہ پورا یعنی کعبہ سمیت, کعبہ شریف کی عمارت, مسجد حرام سمیت, پورے مکہ کی سرزمین جو حدود حرم تک ہے, اور ایک مدینہ منورہ پورا شہر, اس میں حضور کے مزار کے علاوہ, حضور جہاں پر جلبگر ہیں حضور کے مزار کے علاوہ, اگر صرف ان زمین کا اور ان زمینوں کا اور ان شہروں کا اگر ہم تقابل اور موازنہ اور اس کو لا کر جمع کریں تو پھر اس میں یقیناً مکہ کی زمین جو ہے مدینہ منورہ سے امام اعظم حنیفہ کے فتوے کے نزدیک افضل قرار پاتی ہے. لیکن اگر جہاں حضور جلوگر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، گنبد خضرا کے نیچے جو میرے آقا سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا محبوب جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس تصور کو آپ سنیں تو دیوانگی طاری ہوتی ہے کہ اللہ کا وہی محبوب وہاں جلوگر ہے جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، جن کے ساتھ مغفرت کے لیے شفاعتیں وابستہ ہیں. کل قیامت کے دن عرش خدا کا لگے گا اور اس پر اسی پیارے مصطفیٰ کو بٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین خود ان کی حمد و ثنا کو ذکر فرمائے گا. یہ وہی اللہ کے محبوب ہیں جن کی سیرت کو سن کر ہمارا دل عشق محبت سے امڈ آتا ہے. وہی اللہ کا محبوب اے حاجیوں، وہی اللہ کا محبوب، وہی اللہ کا حبیب، وہی جلوگر ہے اس گنبد خضرا کے نیچے جہاں پر تم پہنچ کر اپنے سینوں کو منور کرتے ہو. تو جہاں اللہ کا یہ محبوب جلوگر ہے، یہ تصورات نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے، یہ خیالی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے، وہ حضور کا مزار مبارک ہے. حضور اپنے ظاہری اور اپنے حقیقی وجود کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اپنے دو غلاموں کو لیے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم. جب اپنے تصور کو اور اپنے خیال کو آپ تصور سے اٹھا کر یقین کے قریب جتنا لے جائیں گے، اس وقت آپ کی زبان پر ایمان کی حلاوت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کے اندر ایمان کس قدر موجود ہے. خیر، میں محبت میں تھوڑا اس طرف جا کر بات کرنے لگا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر صرف خطہ زمین کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ پھر مکہ کی سرزمین جو ہے وہ افضل ہے. لیکن جہاں حضور جلوگر ہیں، میرے آقا کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں تو پھر سارے ائمہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین کیا ہے. اور یہ کوئی توہین نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو نبوت دی ہے، لیکن اس میں بھی ایک کو ایک سے بڑھ کر بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن اس میں پھر اللہ نے ایک سے ایک کو بڑھ کر بنایا ہے. تو وہ بڑھ کر بنانا، جس کو جو خدا نے درجہ دیا، اس درجے کو قبول کرنا، یہ کسی کی توہین نہیں ہوتی. تو جہاں حضور جلوگر ہیں، جو حضور کا مزار شریف ہے، جو حضور کی قبر مبارک ہے، وہ زمین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود آپ کے جسد مبارک سے فیض لے رہی ہے، اللہ اکبر. اگر اس خطے کی بات کی جائے تو پھر کعبہ شریف کیا ہے؟ علماء نے اس بات کو لکھا، قاضی یاز نے شفا کے اندر اس اجماع کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ صرف کعبہ نہیں بلکہ روئے زمین نہیں، ساری کائنات میں چاہے عرش الہی ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے لوح ہو، یا قلم ہو، یا کعبہ ہو، یا سب ہو، ان تمام سے جو افضل ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انور سے مس کر رہا ہے اور حضور سے فیض لے رہا ہے. اس لیے کہ کعبہ ہو یا مسجد حرام ہو یا لوح ہو یا کرسی ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا درجہ اور مقام جو ہے وہ اللہ کے محبوب کا ہے. تو یقیناً جو اللہ کا محبوب جلوگر ہے، وہ جگہ اس کائنات میں سب سے اول اور افضل ہے. اس لیے میرے آقا نے بھی ذکر فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر شریف کی زیارت ایمان و شعور کے ساتھ کر لی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب حضور کے دربار مقدس پر حاضر ہوتے تو اسی کیفیت کے ساتھ حاضر ہوتے. قاضی یاز نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو ایک امت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ثقہ سیرت نگار ہیں، مورخ ہیں، بہت بڑے امام وقت ہیں، اور آج تک ان کی امامت و ثقات کو امت نے تسلسل کے ساتھ اجماعی طور پر قبول کیا ہے. قاضی یاز شفا کے اندر عقل کرتے ہیں کہ جب سرکار کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جب روضہ رسول پر حاضر ہوتے، کیونکہ یہ بہت بڑے عاشق تھے، آتے تو یہ حضور کی مزار شریف پر ڈائریکٹ نہ جاتے، بلکہ عشق کو بھڑکانے کے لیے، عشق کو اور اجاگر کرنے کے لیے اور اپنی عشق کی آگ کو مزید شعلہ زن بنانے کے لیے آگے بڑھتے اور سرکار کے ممبر پر پہلے جاتے اور سرکار کے ممبر اقدس کا مسح کرتے، یعنی ہاتھ پھیرتے اور اس پر لگی ہوئی خاک کو اپنے چہرے پر پھیر کر یہ کہا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا بیٹھا کرتے تھے. یعنی اب یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا نے بظاہر عارضی قیام کیا ہے، پہلے میں اس کا ادب کروں گا اور پھر وہاں پر جاؤں گا کہ جہاں پر میرے آقا دائمی طور پر خود اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف، جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، جس کی بنیادیں میرے آقا نے خود بنائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مل کر اس کو تعمیر کیا، میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس زمین کے خطے کو خریدا تھا. اس زمین کو حضرت ابو بکر نے خریدا. یہ زمین جو تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، جو چاہتے تھے کہ ہم اپنی طرف سے مسجد نبوی کے لیے سرکار کی خدمت میں اس کو عطا کر دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا معاوضہ اس کی قیمت پیش کی, اور اس کی قیمت کو پیش کرنے کے اندر حضرت ابوبکر کو جہاں اتنے شرف ملے ہیں, اتنی منقبت ملی ہے, اتنی شان ملی ہے, اس میں یہ تاریخ کی بات حجاج یہ بھی یاد رکھیں کہ جب وہ مسجد نبوی میں قدم رکھیں تو سیدنا صدیق اکبر کو ضرور یاد کریں, اس لیے کہ یہ زمین جو آج آباد ہے مسجد شریف کی, اس زمین کے لیے رقم جس نے دی ہے وہ حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ کے پہلو میں بالکل لگ کر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ مسجد نبوی میں جلوگر ہوتے ہیں تو ایک بہت مقدس مقام جو اصل مسجد کے اندر آتا ہے وہ ہے ریاض الجنہ. ریاض کہتے ہیں باغ کو, گارڈن کو, اور جنت بھی یقیناً گویا کہ باغ ہی کو کہتے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اصل باغ ہے جنت اس کی ایک شاخ جو ہے وہ یہ ہے, اور سرکار نے خود فرمایا جو بخاری شریف حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ تم جنت میں جاؤ گے تو جاؤ گے, آؤ میری اطاعت اور میری محبت کے صدقے میں تمہیں دنیا میں ہی جنت کی وہ جلوگاہ بتا دیتا ہوں, اور میرا مرتبہ اور مقام دیکھو کہ صبح شام جو میں اپنے حجرے سے اپنے گھر سے اپنے مکان سے نکل کر جو میں اپنے منبر تک پیدل چلتا ہوا آتا ہوں, سبحان اللہ, اس تصور کو اگر دماغ میں رکھیں اور حجاج وہاں پر پہنچیں, یقیناً آج مسجد نبوی شریف میرے دوستو بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے. دنیا کی ایسی کوئی زینت اور کون سی ایسی زیبائش اور خوبصورت چیز ہے جو اس مسجد شریف کے اندر موجود نہیں ہے, اللہ اکبر. لیکن جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو قالین کی خوبصورتیوں میں مد الجھ جائیے گا, قمقمے, روشن دانوں اور فانوس اور خوبصورت رنگ کی جو روشنیاں ہیں یقیناً وہ ہماری عقیدتوں کو روشن کرتی ہیں, لیکن اس میں ہی مت رہ جائیے گا, اس سے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ اگر کہیں کہ جناب آگے کیا بڑھیں, اگر کاش وہ اصل مسجد موجود ہوتی جو کھجور کی شاخوں کی تھی, مٹی کے گاروں سے بنی ہوئی تھی, جس کی دیواروں پر دیواریں آئینہ تھی, سبحان اللہ, جمال عشق مصطفیٰ کی, جمال تصور مصطفیٰ کی, جمال تصویر مصطفیٰ کی, تو ہم اس مٹی کے گاروں کو تو دیکھ لیتے کہ جن مٹی کے گاروں نے اور جس مسجد کی عمارت نے سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھا ہے, سرکار کے قدوم میمونت کو دیکھا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا تصور کی دنیا کے اندر یقیناً آج وہ عمارت اپنی اصل شکل میں تو نہیں, لیکن ہاں فضا وہی ہے, اللہ اکبر, مکان وہی ہے. کبھی کوشش کریں پہلی دوسری صف میں پہنچنے کی اور ریاض الجنہ کے اس مقام پر پہنچنے کی, اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کو کھولنے کی کہ ہاں ہاں آپ وہیں پہنچ گئے ہیں, سبحان اللہ, جہاں سے میرے آقا گزرا کرتے تھے, اس جگہ میں کوئی شک نہیں ہے, آپ وہیں پہنچ گئے ہیں. یہ پہلی دوسری تیسری صف, یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں آج قالین تو موجود ہے لیکن خطہ وہی ہے جہاں میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کیا کرتے تھے, جہاں پر سیدنا ابو بکر بیٹھ کر مشاورت کیا کرتے تھے. آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے, آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے, آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر سیدنا علی بیٹھا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ ریاض الجنہ میں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو بائیں جانب سرکار کا سر مقدس ہے, اور اس میں آپ ستونوں کے نام پڑھیں گے. ایک ستون ہے استونانہ حریر, وہ بالکل آپ کو اپنے بائیں طرف محسوس ہوگا. یہ وہ ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف, وفات ظاہری اور رفیق اعلیٰ کے سفر سے پہلے سرکار کی چارپائی یہاں لگا کرتی تھی, سرکار کی کرسی یہاں لگا کرتی تھی, سرکار کا سبحان اللہ بیڈ یہاں لگا کرتا تھا جس پر حضور آ کر شام کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو اس مبارک تصور کی طرف لانے کی کوشش کریں اور اس آگے بڑھ کر اس وادی کی طرف آنے کی کوشش کریں کہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ جہاں پر آپ پہنچ چکے ہیں, جہاں پر اللہ کا محبوب جلوگر ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میں جو صبح اپنے منبر سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں اور اپنے گھر سے اپنے منبر کی طرف آتا ہوں, یہ وہ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جہاں جہاں میرے قدم لگتے ہیں اور جہاں میرے قدم لگتے ہیں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا جو یہ راستہ ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ ریاض الجنہ ہے, یہاں پر اپنے آپ کو پائیں اور یہاں پر کثرت کے ساتھ نوافل اور جتنا وقت آپ کو ملے یہ گزاریں. یہ زیارت مدینہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ مواجہ شریف قدمین شریف کی حاضری کے بعد ایک بہت بڑی زیارت ہے. جبل احد یہ بہت بڑی زیارت ہے, اور اس کے دامن میں سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اپنے دل کی تمناؤں کو پیش کریں. یہ امیر طیبہ ہیں, سرکار کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر درخواستیں پیش کریں, اپنی دل کی مرادیں یہاں پر پیش کریں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کی التجاؤں کو سنتا ہے. دیتا خدا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اسباب و ذرائع عطا فرمائے. جس طرح کے کھانے پینے کی طلب کو خدا ختم کرتا ہے لیکن غذا کو اللہ رب العالمین سبب بناتا ہے. جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں تو پیاس کو خدا ختم کرتا ہے لیکن پانی کو سبب بناتا ہے. اسی طرح جہاں آپ کی پیاس اور آپ کی بھوک کی التجاؤں کو روٹی اور پانی ختم کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے میں وہ سبب بنتی ہے, تو آپ کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول بنانے میں یہ بارگاہیں, یہ درگاہیں اور یہ اوزاف, یہ وظائف اور اوراد جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں جو آپ کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتے ہیں. سید الشہداء کی مزار مقدس کی حاضری ہے, مسجد قباء کی حاضری ہے, اور سب سے بڑی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در اقدس کی حاضری ہے. اور آپ یہ دیکھیے, جب تک شہر مدینہ کے اندر رہیں تو بڑے ادب کو ملحوظ رکھیں, خوب کھائیں اور خوب پئیں. اور حاجیوں یہ سنیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی حج میں آخری ایک بات پیغام دے دوں, حاجی حج میں جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, اللہ اکبر, بشارت یہ سنیں, حج میں کنجوسی نہ کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی لائیں, وہاں خوب کھائیں, خوب خریداری کریں اعتدال کے ساتھ. یہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ حاجی حج میں اپنی سہولت کے لیے جتنا مال خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے, اور اس کو اللہ رب العالمین ایک درہم خرچ کرنے پر 700 اور اس سے زیادہ 700,000 درہم کا اجر عطا فرماتا ہے. لہذا اللہ آپ کے حج کو مقبول کرے. میں گناہگار اگر آپ کو یاد رہوں وہاں پر, تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس میں مجھ گناہگار کا بھی سلام عرض کریں, سید الشہداء کی بارگاہ میں جائیں, با ادب رہیں اور اپنی ہر سانس کو ادب میں رکھیں. یہ شہر رسول ہے, جہاں کی عظمت جتنی زیادہ ہے وہاں کا لحاظ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے محبوب کا جلوہ دیکھو, میرے محبوب کا روزہ دیکھو, زوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.